بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام بزم دوستاں سنیں گے، جس کے بعد آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے، اور گھر اور گھرانہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ایسے کام کی کوشش کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ نا امید ہوگا جن کی وہ امید رکھتا ہے، اور تیز رفتاری سے ان چیزوں سے دوچار ہوگا جن کے آنے سے وہ فکر مند رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیز کرو ایسے افعال سے جس کی وجہ سے تمہیں معذرت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ مومن کبھی غیر مناسب عمل نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو معذرت خواہی کرنی پڑتی ہے، لیکن منافق ہر روز غلطیاں کرتا ہے اور ہر روز معذرت خواہی کرتا پھرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کتنی آسان ہے موت جب وہ عزت کے حصول اور حق کے احیاء کے راستے میں ہو، بے شک عزت کے راستے میں موت دائمی حیات ہے، اور ذلت کے ساتھ زندگی ایسی دائمی موت ہے جس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش میں آئیے سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ بنگلہ دیش میں مسافر کشتی میں خوفناک آتش زدگی، درجنوں افراد ہلاک، 100 کے قریب زخمی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکورٹی فورس کی چیک پوسٹ پر ایک اور دہشت گردانہ حملہ، 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک۔ اور پیامبر اعظم فوجی مشقوں کے چوتھے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری دستوں کی مشقیں بھی جاری ہیں۔ لیجیے اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ بنگلہ دیش میں ایک بڑی کشتی میں آگ لگ جانے سے درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ڈھاکہ سے 200 کلومیٹر دور ضلع جھالو کاٹی میں دریائے سوگند میں جمعے کو ایک کشتی میں آگ لگ گئی، جس میں کم سے کم 38 افراد ہلاک اور 100 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ کشتی ڈھاکہ سے برگونا جا رہی تھی اور اس میں 700 مسافر سوار تھے۔ پولیس، فائر بریگیڈ اور سول ڈیفنس کے عہدیداروں نے بتایا کہ یہ حادثہ ضلع جھالو کاٹی کے قریب دریا میں پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 38 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور تلاشی مہم بدستور جاری ہے۔ ایک مقامی عہدیدار نے بتایا کہ کشتی میں آتش زدگی سے جھلسنے سے زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی 100 افراد ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کشتی کے انجن روم میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے مسافر بحری جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں گیس کے 22 اب شہریوں نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں سی این جی گیس کی قلت اور گیس کی بندش کے خلاف سی این جی ایسوسیشن کے کارکنوں کا احتجاج جاری ہے. اس دوران ملک اور صوبے کے سب سے بڑے شہر کراچی کے شہریوں نے بھی گیس کے بحران کے خلاف احتجاج شروع کر دیا. سی این جی ایسوسیشن کے کارکن پچھلے کئی روز سے سڑکوں پر دھرنے اور مظاہرے کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. کراچی میں گیس کے بدترین بحران کے بعد اب خود وفاق میں حکمراں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی بھی شدید احتجاج کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی ہی حکومت کے وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا. سی این جی ایسوسیشن کے کارکن پہلے سے ہی ایم ڈی سوئی صدرن کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں. مظاہرے میں شریک متعدد افراد کا کہنا ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ ملک میں گیس کے بحران سے نجات مل سکے. دوسری جانب وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ بحران پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سردیوں میں گیس کی طلب بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردوں نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے دو سیکورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع کیش میں دہشت گردوں نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دو سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. ہلاک ہونے والے دونوں سیکورٹی اہلکاروں کی شناخت منظر عباس اور عبد الفتح کے نام سے کی گئی ہے جن کا تعلق خوشاب اور خزدار سے تھا. آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دشمن عناصر کی کاروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں اور ہم بلوچستان کام متاثر نہیں ہونے دیں گے. واضح رہے کہ ایک مہینے میں صوبے بلوچستان میں سیکورٹی فورس کے اہلکاروں پر یہ دوسرا حملہ ہے. اس سے قبل پاکستان اور ایران کی سرحد کے قریب قائم ایک چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا تھا, جبکہ 13 نومبر کو بھی بلوچستان میں 3 سیکورٹی اہلکار مارے گئے تھے. پیامبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی مشقوں کے چوتھے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری دستوں نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے اسمارٹ کروز میزائل چلانے اور ڈرون طیاروں کے استعمال کی مشق جاری انجام دی ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق فوجی مشقوں کے دوران درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل داغے جانے کے موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری دستے کے کمانڈر جنرل علی رضا تنگسیری اور خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے اعلی رتبہ فوجی حکام بھی مشقوں کے موقع پر موجود تھے. اس موقع پر ساحلوں اور فلوٹنگ یونٹوں کے ذریعے اسمارٹ کروز میزائل سمندر کی جانب داغے گئے جنہوں نے فرضی دشمن کے اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. اسی دوران سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈرون طیاروں نے فرضی دشمن پر اپنی انٹیلیجنس اور عسکری برتری برقرار رکھی اور آبنائے ہرمز اور اس کے مشرقی سمندری علاقے میں ایک ڈرون طیارے کے ذریعے بیک وقت دو اہداف کو نشانہ بنا کر تہس نہس کر دیا گیا. اس کارروائی کے دوران بیک وقت جاسوسی کرنے والے, حملہ کرنے والے اور الیکٹرانک جنگ کی صلاحیت رکھنے والے 3 مختلف ڈرون طیاروں سے کام لیا گیا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری دستے کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری کے مطابق مشقوں میں استعمال ہونے والے کروز میزائل مکمل طور پر ایرانی ماہرین نے ڈیزائن اور تیار کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ریڈار کی رینج میں نہ آنا الیکٹرانک جنگ کے مقابلے میں پائیداری, سخت ترین حالات میں بھی اپنے ہدف کو تلاش کرنا اور طاقتور ہیڈ کے ساتھ اپنے ہدف کو کم ترین وقت میں ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانا ان میزائلوں کی اہم ترین خصوصیات ہیں, اور ان خصوصیات کی بنا پر یہ مشقیں گزشتہ سال کے مقابلے میں خاصی مختلف بن گئی ہیں. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری دستے کے کمانڈر نے مزید کہا کہ ہمارے لانگ رینج ڈرون طیارے خصوصی مشن کے دوران اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے فردی دشمن کی سرگرمیوں والے علاقے میں داخل ہوئے اور میکسیمم انٹیلیجنس ڈیپتھ کے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو تصویروں اور فلمیں ارسال کرنے کا کام شروع کیا. انہوں نے بتایا کہ اس کے فوراً بعد ہمارے اسمارٹ بمبار ڈرون طیارے میدان جنگ میں داخل ہوئے اور انہوں نے پوری ظرافت سے فردی دشمن کے ٹھکانوں کو پوری ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. قابل ذکر ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے پیر کے روز سے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں صوبہ ہرمزگان، بوشہر اور خوزستان کے ساحلی علاقوں میں مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا، جس میں بری، بحری اور فضائی دستوں کے علاوہ عوامی رضاکار فورس وسیج کے بعض یونٹ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا ہے کہ ایران کے اسلامی نظام نے علاقے میں امن و سلامتی کو پوری طرح سے مستحکم بنایا ہے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ حجت الاسلام محمد حسین ابو ترابی فرد نے تہران کے خطبہ نماز جمعہ میں کہا کہ ایسی حالت میں کہ امریکہ و اسرائیل مغربی ایشیا میں عدم استحکام کا باعث بن رہے ہیں، ایران کے نظام اسلامی نے بامقصد طریقے سے علاقے میں امن و سلامتی کو فروغ دیا اور ایران سمیت پورے عالم اسلام کو طاقتور بنایا۔ انہوں نے علاقے اور پوری دنیا میں قیام امن کے تعلق سے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں نے دہشت گرد گروہ داعش کا بھرپور مقابلہ کر کے نہ صرف ایران و علاقے بلکہ پوری یورپ و دنیا کو محفوظ بنایا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ شہید حسن ایرلو نے اپنی پوری عمر استقامتی محاذ اور اسلامی انقلاب کو فروغ دینے میں بسر کی۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے جمعے کے روز اپنے ایک پیغام میں یمن میں ایران کے سفیر حسن ایرلو کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حسن ایرلو کی مجاہدت کی بدولت استقامتی محاذ اور انقلاب اسلامی کو فروغ حاصل ہوا اور ایرانی قوم کے اذہان میں شہید ایرلو کی گرانقد خدمات ہمیشہ باقی رہے گی۔ انہوں نے حسن ایرلو کی شہادت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہید ایرلو نے دفاع مقدس میں بھی نمایاں کارنامے انجام دیے اور وہ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں کیمیاوی ہتھیاروں سے زخمی بھی ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ یمن میں ایران کے سفیر حسن ایرلو کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے عراقی وزیر خارجہ کے ساتھ تہران میں ہونے والی ملاقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران و عراق کے تعلقات تمام شعبوں میں نہایت خوشگوار ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے انسٹاگرام پر اپنی ایک پوسٹ میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ تہران میں ہونے والی ملاقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران و عراق کے تعلقات تمام شعبوں میں نہایت ہی خوشگوار اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان زیارت و سیاحت اور مختلف مقاصد کے لیے آمد و رفت سالانہ 40 لاکھ افراد سے کہیں زیادہ کی ہوتی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی گہرائی اور توسیع کا پتہ چلتا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح ایران کے شہری ترقی کے وزیر کے آئندہ دور عراق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران مکمل طور پر اس فیصلے میں سنجیدہ ہے کہ چلمچہ بصرہ ریلوے لائن کو جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عراق میں سیاسی اور جمہوری عمل کے لیے تہران کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے عراق سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے انخلا پر زور دیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح کہا کہ عراقی وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی کوششوں سے ہم جلد ہی بغداد میں ہونے والے تہران ریاض مذاکرات کے اگلے دور میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات سے فریقین کے درمیان غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوگا اور ایران و سعودی عرب کے تعلقات معمول پر لوٹانے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے بھی اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عراق نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ مذاکرات کا 5واں دور جلد ہی منعقد ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اور مختلف پڑوسی ملکوں کے درمیان بھی مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ قابل ذکر ہے کہ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین ایک وفد کے ہمراہ بدھ کی شام ایران کے دورے پر تہران پہنچے اور انہوں نے اس دورے میں ایران کے مختلف اعلی حکام سے الگ الگ ملاقات کی۔ عراق کے الفت الائنس نے تاکید کی ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی خبر بالکل جھوٹی ہے اور یہ انخلا تحریک مزاحمت کے اقدامات کے بغیر عمل میں نہیں آ سکتا۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الفت الائنس کے ایک سینئر رکن علی الفتلاوی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق میں پیش آنے والے تمام واقعات میں امریکہ، برطانیہ اور غاصب سینی حکومت کے ہاتھ کار فرما ہیں۔ انہوں نے عراق سے امریکی فوجی انخلا کا وقت قریب آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ استقامت و مزاحمت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور تحریک مزاحمت کی جانب سے امریکی فوجی انخلا اور داعش دہشت گرد گروہ کی نابودی اور عراق میں مکمل امن کی صورت میں ہی ہتھیار تحویل میں دیے جا سکتے ہیں۔ الفتلاوی نے کہا کہ قابض امریکی فوجی عراق میں امن و استحکام کے حق میں نہیں ہے، اس لیے وہ انخلا سے قبل اس ملک کی صورتحال بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ عراق کو سینی حکومت کے قریب لانے کی بھی خفیہ کوششیں کر رہے ہیں۔ شام کے عوام نے شمالی مشرقی شام کے حسکہ صوبے میں واقع شہر قامشلی میں دہشت گرد امریکی فوجی قافلے کا راستہ روک دیا۔ شامی عوام نے شمال مشرقی شام کے حسکہ صوبے میں واقع شہر قامشلی میں دہشت گرد امریکی فوجی قافلے کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دہشت گرد فوج شام کے شمال مشرقی فوج صوبے الحسکہ کے قامشلی علاقے سے ایک دیہی علاقے کی جانب جانا چاہتے تھے، لیکن شامی عوام نے امریکی دہشت گرد فوجیوں کا قافلہ روک کر انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس سے قبل بھی شامی عوام نے قامشلی علاقے الوفا اسکوائر کے چیک پوسٹ اور القاضیہ گزرگاہ پر بھی امریکی دہشت گردوں کا راستہ روک کر انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں کھیل کے ایک میدان سمیت متعدد مقامات پر حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو ان حملوں کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعے کی صبح دارالحکومت صنعاء کے الثورا اسٹیڈیم سمیت مختلف مقامات کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا۔ جارے سعودی اتحاد کی وحشیانہ بمباری میں متعدد عام شہریوں کے زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ صنعاء کے الثورا اسٹیڈیم پر سعودی حملے کے آغاز سے پہلے یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے سعودی اتحاد کے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا کہ اسٹیڈیم کو اسلحہ ڈپو میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عالمی ذرائع ابلاغ سے اپیل کی تھی کہ وہ سعودی عرب کے جھوٹے دعوے کی قلعی کھولنے کے لیے الثورا اسٹیڈیم کا دورہ کریں گے اور جہاں چاہیں وہاں سے تصاویر اور فلمیں تیار کریں۔ دوسری جانب یمن کی سول ایویشن اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر رائد جبل نے بتایا ہے کہ سعودی اتحاد کے حملوں کی وجہ سے صنعاء کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ناقابل استعمال ہو گیا ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے پیر کی شب صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور نہدین نامی علاقے پر شدید بمباری کی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے جموں میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دفعہ 370 ختم کرنے اور جموں کشمیر میں حد بندی سے متعلق مرکزی حکومت کے اقدامات اور فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تفصیلی رپورٹ بتا رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نئی دہلی کی موجودہ حکومت نے کشمیر کو ایک تجربہ گاہ بنا کے رکھا ہے اور آئے روز نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں۔ جموں میں ایک باری عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے فیصلے کے بعد جتنے بلند باغ دعوے کیے گئے وہ سب کھوکھلے ثابت ہوئے، اور اب نئی دہلی ایک نئے تجربے کے طور پر حد بندی کے نام پر جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح 5 اگست 2019 کا فیصلہ غیر آئینی تھا، اسی طرح حد بندی کمیشن کے تمام سفارشات بھی غیر آئینی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ حد بندی کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو تجویز سامنے رکھی ہے اس کا مقصد ان کے بقول جموں کشمیر میں مذہبی منافرت پھیلانا ہے اور بی جے پی مذہب کے نام پر سیاست کر رہی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جموں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی پالیسی جموں کشمیر کے لوگوں کو تسلیم نہیں ہوگی۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت نئی دہلی کی طرف سے اٹھائے گئے تمام غیر آئینی فیصلہ جات کے خلاف اپنی پرامن عوامی جدوجہد جاری رکھے گی، اور جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کریں گے۔ محبوبہ مفتی نے اس موقع پر بی جے پی پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ قابل ذکر ہے کہ محبوبہ مفتی نے دفعہ 370 کی بحالی کے مطالبے کو لے کر ایک عوامی رابطہ مہم شروع کر رکھی ہے، جس کے تحت وہ آج کل جموں صوبے کے دورے پہ ہیں۔
جموں کے لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے 370 ختم کیا جموں کی ترقی کے لیے۔ نہیں میرے بھائیو، انہوں نے 370 آپ کی ترقی کے لیے ختم نہیں کیا، انہوں نے اس لیے کیا تاکہ یہ یو پی، بہار، باقی جگہ الیکشن میں بتائیں کہ ہم نے 370 ختم کیا۔
پی ڈی پی کے ترجمان طاہر سعید نے سحر عالمی نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت آنے والے دنوں میں اپنی تحریک میں مزید صورت لانے کا ایک پروگرام رکھ رہی ہے۔
محبوبہ جی جو ہیں وہ تمام جتنے بھی ہمارے جتنے بھی جو جموں کشمیر کے جو اسلحہ ہیں وہ وہاں پہ جا رہی ہیں، وہ عوام سے مل رہی ہیں، ان سے بات کر رہی ہیں، انہیں جو سمجھا رہی ہیں کہ جو آئینی اختیارات ہمیں حاصل تھے ان کے چھن جانے سے جموں کشمیر ریاست کو کیا کیا نقصان ہوگا، اور آنے والی نسلیں کس آنے والی نسلوں کو کس طرح سے ان نقصان کا ان کو بھگتا پڑے گا۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حدمندی کمیشن کے تجاویز کے بعد پہلے ہی وادی کشمیر کے تمام مین سٹریم جماعتوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا، اور انہوں نے اس کے خلاف مشترکہ طور پر ایک عوامی تحریک چلانے کا بھی اندیا دیا ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سبت محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری لنکا۔
اور سامعین، اسی سیاسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے۔ شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، कुछ ना था पास मेरे उनकी अता से पहले हर तलब पूरी हुई मेरी दुआ से पहले नामे
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरी ईरान की आवाज़ और सामीन अब समाप्त फरमाइए हमारा अगला प्रोग्राम आईन सहाफत। अजीज सामीन प्रोग्राम आईन सहाफत लेकर हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन इस प्रोग्राम में हम कुछ अखबारात और न्यूज एजेंसियों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं दुनिया के अखबारात पर और देखते हैं कि इन अखबारात ने किन सुर्खियों का इंतखाब किया है। रोजनामा हम शहरी शहीद सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस के कत्ल की तहकीकात जारी रखने के बारे में ईरान और इराक का मुश्तरक बयान। रोजनामा अज़्ज़मान बगदाद ने एटमी मुआहदे पर ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दी। और रोजनामा ग्लोबल टाइम्स इंसानी अलमिये को रोकने के लिए अमरीका अफगानिस्तान के मुंजमद सरमाए को आज़ाद करे चीनी मंदू। रोजनामा जाम जम इराक से अमरीका का इनखला इराकी अवाम की इस्तकामत का नतीजा है सदर ईरान। अखबार लिखता है इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर आयतुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने इराकी वजीर ख्वाजा फवाद हुसैन से तेहरान में मुलाकात के दौरान इराक में पुरम तरीके से इंतखाबात के इनेकाद पर इजहार मुसरत करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इराक में मजबूत पार्लियामेंट और हुकूमत की तश्कील का हामी रहा है। सदर ममलकत ने कहा कि इंतखाबात के नतज पर एतराज किसी भी जमहूरी मुल्क में हो सकता है और अहम बात यह है कि एतराज और उस पर तवज्जो दोनों ही कानून के दायरे में होना चाहिए। सदर इब्राहिम रईसी ने इस बात पर जोर देते हुए कि इराक में किसी भी तरह की बदअमनी को हम अपने मुल्क में बदअमनी समझते हैं कहा कि इराक में बदअमनी काबिल कबूल नहीं है और इस्लामी जमहूरिया ईरान की उसूली पॉलिसी इराक में पायदारी और इस मुल्क की हुकूमत की ताकत की हमायत है। सदर ने कहा कि इराक से अमरीकी फौजियों का इनखला इराकी अवाम की इस्तकामत की वजह से है वरना अमरीकी फौजी जहां भी जाते हैं वहां से आसानी से नहीं निकलते। अलकुस अरबी ब्लिंकन इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए इंडोनेशिया को तैयार करने में नाकाम रहे इसराइली जराए। अखबार लिखता है इसराइली मीडिया ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी हुकूमत इंडोनेशिया के हुक्काम से इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के मौजू पर तबादला ख्याल किया। इसराइल के इब्रानी न्यूज़ वेबसाइट विल्ला के ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ब्लिंकन ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने पर इंडोनेशिया को तैयार करने के लिए मुज़ाकरात किए हैं ताहम आसार और हालात से इसराइल को यह उम्मीद नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में ये मुमकिन हो सकेगा। सामीन अब नज़र डालते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कुछ अहम सुर्खियों पर। डेली खबरें मुसलसल चौकन्ना तैयार रहने से तमाम खतरा से निपटा जा सकता है आर्मी चीफ। रोजनामा जसारत सदर ममलकत से सऊदी अरब शूरा काउंसिल के वफद की मुलाकात और द हिंदू हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान कई लोगों के खिलाफ FIR। और अब कुछ तफसीली खबरें रोजनामा सियासत मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी पर हुकूमत की खामोशी के खिलाफ मौलाना महमूद मदनी ने उठाई आवाज। जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने हरिद्वार में शरपसंद अनासिर की तरफ से सेरोजा धर्म संसद में नफरत अंगेज तकारीर और मुसलमानों को खुलेआम कत्ल की धमकी देने पर तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में सरकार और इंतजामिया की तरफ से खामोशी रवैया अख्तियार करने को पुष्पनाही से ताबीर किया और उसे मुल्क के इंतहाई नुकसानदेह करार दिया है। मौलाना मदनी ने मुल्क के वजीर दाखिला श्री अमित शाह उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी कौमी अकलती कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स वाच को खत लिखकर इस पर फौरी तवज्जो देने की अपील की है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के अमन अमान फ़िरका वाराना हमाहंगी के लिए शदीद खतरा है इसलिए मेरा मुतालबा है कि मुंतजमीन और मुकर्रीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और सामीन इसी के साथ आज का प्रोग्राम आईने सहाफत अपने अख्तिताम को पहुँचा। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں، اور اس کے بعد پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور آخر میں پروگرام گھر اور گھرانہ آپ سماعت فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 دے 19 جمادی الاول اور 24 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس جمادی الاول سن 796 ہجری قمری کو ایرانی دانشور اور منجم الوغ بیگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے دادا امیر تیمور گورکانی کے دربار میں پرورش پائی، اور بعد میں ماوراء النہر کے فرما روا مقرر ہو گئے۔ تیمور کے برخلاف الوغ بیگ کو دوسرے ملک فتح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے سن 824 ہجری قمری میں سمرقند شہر میں ایک مدرسہ بنوایا، جس میں خاص طور سے علم نجوم پڑھایا جاتا تھا۔ الوغ بیگ کا ایک اور اہم اقدام سمرقند میں ایک رصد خانے کا قیام تھا۔ الوغ بیگ کا سن 853 ہجری قمری میں انتقال ہو گیا۔ انیس جمادی الاول سن 911 ہجری قمری کو مشہور فقیہ، محدث اور ماہر لسانیات ابو الفضل عبد الرحمن جلال الدین سیوتی نے قاہرہ میں وفات پائی۔ وہ سن 849 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے برسوں تک فقہ، حدیث، تفسیر، نحو اور لغت کے علوم کی تعلیم حاصل کی، اور ان علوم میں کمال حاصل کیا۔ ان کی تالیفات کی تعداد 300 سے 500 کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ چوبیس دسمبر سن 1807 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں جنرل گارڈین فنکین اسٹائن معاہدے کے بعد ایران آئے۔ یہ معاہدہ فرانس کے شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ اور فتح علی شاہ قاجار کے درمیان ہوا تھا، اور اس معاہدے کی روح سے جنرل گارڈین کو ایرانی افواج کو ایک مکمل فوج کے انداز میں تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس طرح فرانس نے روسی افواج کو جارجیا سے باہر نکالنے اور اسلحہ، توپ خانے اور فوجی انجینئروں کو ایران بھیجنے کی ذمہ داری لی۔ اسی کے ساتھ ایران نے برطانیہ سے اپنے روابط منقطع کر لیے، اور ایران فرانس کے ہندوستان پر حملہ کرنے کی صورت میں فرانس کا ساتھ دینے کا پابند ہوا۔ لیکن سن 1807 میں زار روس اور نیپولین میں معاہدہ ہونے اور برطانیہ کے خلاف ان کے اتحاد نے فنکین اسٹائن معاہدے کو پسے پشت ڈال دیا۔ اس طرح ایران روسی جارحیت کے مقابلے میں اکیلا رہ کر سامراجی مقاصد کی بھینٹ چڑھ گیا۔ چوبیس دسمبر سن 1810 عیسوی کو معروف برطانوی فلسفی اور ماہر کیمیا و طبیعیات ہینری کامنڈش کا 79 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے برطانیہ میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ ہینری کاونڈش نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہائیڈروجن گیس میں اوپر اٹھنے کی صلاحیت ہے، اور ثابت کیا کہ ہائیڈروجن گیس عام ہوا سے ہلکی ہوتی ہے۔ December 24, 1849 کو فرانسیسی افواج نے گنی پر پہلی بار حملہ کیا۔ یہ جارحیت گنی کی زرخیز سرزمین پر فرانس کے قبضے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ فرانس کے اس حملے سے پہلے ایک تجارتی کمپنی سنہری ساحل کی کمپنی کے نام سے گنی میں قائم ہو چکی تھی، جس نے فرانس کی افواج کا گنی میں داخلے کا راستہ ہموار کیا۔ گنی میں فرانس کے فوجیوں کے داخل ہونے کے بعد فرانس نے اس علاقے میں اپنے متعدد اڈے قائم کر لیے، اور یورپ کی دوسری حکومتوں کے ساتھ بہت سے معاہدے کر کے گنی میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیا۔ اس طرح سن 1913 میں گنی پر باقاعدہ طور پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ افریقی ملک گنی بالآخر سن 1958 میں آزاد ہوا۔ December 24, 1951 کو اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہونے کے بعد لیبیا کو آزادی ملی، اور لیبیا کے آئینی فیڈریشن کے بادشاہ کی حیثیت سے محمد ادریس المہدی کو منتخب کیا گیا۔ ماضی میں یہ ملک طرابلس کے نام سے مشہور تھا۔ 16 صدی میں لیبیا پر عثمانی فوج کا قبضہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں لیبیا پر اٹلی کا قبضہ ہوا، اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر برطانیہ اور فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر سن 1951 میں لیبیا کو آزادی ملی۔ سن 1969 میں کرنل معمر قذافی کی سربراہی میں نوجوان افسروں کے ایک گروپ نے بغاوت کر کے ادریس کی شاہی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن سن 2011 میں لیبیا کے عوام نے، جو قذافی کی برسوں کی ڈکٹیٹرشپ سے تنگ آ چکے تھے، عرب انقلابوں سے متاثر ہو کر قذافی کے خلاف قیام کیا۔ عوام اور فوج کے درمیان وسیع جھڑپوں کے بعد بالآخر اسی سال اگست کے مہینے میں عوام نے دارالحکومت طرابلس پر قبضہ کر لیا، اور قذافی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سن 1326 کو استاد حبیب اللہ ذوالفنون تہرانی کا انتقال ہوا۔ وہ 1239 میں عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور 20 سال انہوں نے تحصیل علم میں گزارے۔ اس کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے، اور وہاں پر 10 سال تک عربی زبان اور دینی علوم، خاص طور سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ ذوالفنون نے ایران واپس آنے کے بعد فقہ، ادب، تفسیر، ریاضیات اور ہیئت و نجوم کی تدریس کی۔ وہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ ان کی کتابوں میں حرکت قمر اور دیوان شعر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے.
جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. یقینی طور پر ترقی اور پیش رفت انسان کی انتہائی آرزو ہونی چاہیے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو معنوی اعتبار سے ہو. یقینی طور پر دونوں میدانوں میں انسان کو ترقی و پیش رفت کی طرف گامزن رہنا چاہیے. اخلاق بھی اہم ہے، معنویت بھی اہم ہے، اسی طریقے سے مادیت اور دنیاوی امور میں بھی ترقی و پیش رفت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان کے اندر پائی جانے والی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے کوئی نتیجہ اخذ کریں تو یقینی طور پر وہ باتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ جو ایک کامیاب زندگی کا معیار ہوا کرتی ہیں. کامیاب زندگی وہی ہے کہ جس کے اندر خدا کی نافرمانی نہ ہو، کسی بندے پر ظلم نہ ہو، حق الناز گردن پہ نہ ہو اور انسان سچے دل کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو اور اس کی عبادات کو بجا لائے اور اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا عمل رکھے کہ جس سے اس کے بعد بھی دنیا اس کو یاد رکھے. کوشش کریں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں. کرونا کے ان ایام میں ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں اور بھیڑ بھاڑ کے مواقعوں پر ماسک کا استعمال کریں. کوشش کریں کہ کرونا کے ان ایام میں جو اب ٹیکہ لگنے کے بعد جو ہے کنٹرول ہونے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اگر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی جائے تو مشکل میں ہم پڑ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین.
بہت شکریہ حسین تقوی. حسین تقوی، سامعین کی جانب سے مسلسل اس خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ پروگرام بزم دوستہ میں خطوط کی تعداد کو بڑھایا جائے اور کم خطوط شامل پروگرام کرنے سے اس تاثر نے بھی جنم لیا ہے کہ شاید دوستوں نے خطوط ارسال کرنا کم کر دیے ہیں. لیکن ہم پہلے بھی اس حوالے سے وضاحت کر چکے ہیں کہ خطوط آنے کا سلسلہ جاری اور خطوط لکھنے والے سامعین حتمی طور پر ہفتے وار بنیادوں پر ہمیں خطوط ارسال کرتے رہتے ہیں. پروگرام میں خطوط کی تعداد کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سامعین کے خطوط کو اسی تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن سامعین کی طرف سے ہی یہ تجویز دی گئی ہے کہ خطوط کا خلاصہ شامل پروگرام کیا جائے. تو ہم اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے خطوط کو اختصار کے ساتھ شامل پروگرام کریں. جی
جی ہاں، آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اور سامعین کی طرف سے یہ بات اپنے خطوط میں اور پیغامات میں آئی ہے کہ پروگرام بزم دوستہ میں خطوط کی تعداد کو بڑھایا جائے. لیکن ہم سامعین کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ ہمیشہ سے جب سے سامعین کے خطوط اور پیغامات کے حوالے سے پروگرام ریڈیو تہران سے نشر ہوتا رہا ہے تو خطوط کی تعداد جو ہے وہ تین چار یا بہت سے مقامات پر جو ہے وہ پانچ سے زیادہ جو ہے وہ نہیں بڑھی ہے. چونکہ ہمارے پاس خود ٹائم جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، محدود ٹائم ہوتا ہے، اور اس محدود ٹائم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے زیادہ سے زیادہ خطوط جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں. لیکن پروگرام میں خطوط کی تعداد جو ہے وہ تین چار یا زیادہ سے زیادہ پانچ تک بڑھ سکتی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ دامن وقت میں بھی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوتی. بہرحال اس حوالے سے ہم سامعین سے معذرت چاہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے بہت سے محبت کرنے والے سامعین تفصیل سے خط لکھتے ہیں اور ان کی تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دل لگا کر بیٹھ کر محنت کے ساتھ یہ تحریر ہمارے لیے روانہ کی ہے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہے. لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامعین نے جب محنت کے ساتھ ایک تحریر ہمارے لیے روانہ کی ہے تو ہم اس تحریر کو اسی طرح پروگرام میں شامل کریں. تو کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ دو خط بھی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ سامعین نے نہایت محنت کے ساتھ جو ہے وہ خط ارسال کیے ہیں. اور چونکہ خط لکھنے کا رواج اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ایسے میں اگر کوئی محنت سے، محبت سے، پیار سے ہمیں تفصیلی خط لکھتا ہے تو دل بھی نہیں چاہتا کہ اس کے خط کو تھوڑا سا جو ہے وہ کوتاہی یا اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی کمی پیشی جو ہے وہ کی جائے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ خطوط کو خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس حوالے سے جو ریپیٹ کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم حذف کر دیتے ہیں، اور جو کوئی اہم مطلب ہوتا ہے ہم اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں خطوط کے۔ لہٰذا سامعین جو ہے وہ قطعی طور پر یہ تاثر نہ لیں کہ پروگرام میں ہمارے لیے جو ہے وہ خطوط کم آتے ہیں، نہیں، پروگرام میں خطوط پابندی کے ساتھ موصول ہوتے ہیں اور لکھنے والے محنت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں خط لکھتے ہیں اور ہم اسی محبت اور پیار سے ان کا جواب دیتے ہیں، اور کچھ خطوط کو خلاصے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کچھ تحریروں کو ہم تفصیلی طور پر پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بہرحال محبت کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خطوط شامل کیے جائیں، لیکن ہم نے بھی اپنی مجبوری سامعین کو بتا دی ہے، انشاءاللہ کہ قبول فرمائیں گے۔
حسین تقوی، آپ سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے عمار مہدی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، ماشاء اللہ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، خبروں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا، ویسے میں زیادہ تر خبریں اور تبصرے ہی سنتا ہوں، ریڈیو چلتا رہتا ہے اور گھر کے دیگر افراد بھی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتے ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ میں پچھلے دنوں سامعین دوستوں کے بہت ہی اچھے اور دلچسپ خطوط شامل کیے گئے، کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئیں جب ہم خط کو ہی آپسی خیریت کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں، پھر ٹیلی گرام آیا، ٹیلی فون بھی تھا لیکن نہایت محدود پیمانے پر، شاید 2-4 ہزار کی آبادی میں ایک دو کے پاس ہی ٹیلی فون ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دستی خطوط کا رواج بھی تھا، جب لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے تو اہل خانہ اس شہر میں اپنے عزیزوں کو دستی خطوط روانہ کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ باتیں کسی کے سامنے بیان کی جائیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے۔ خیر زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن ترقی و پیش رفت کے بعض ذرائع آج وبال جان بنے ہوئے ہیں، جبکہ ریڈیو جو اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا ایک مؤثر ذریعہ شمار ہوتا ہے، ملکوں کے دیہی علاقوں حتیٰ شہروں میں بھی ریڈیو بڑی تعداد میں سنا جاتا ہے، لیکن بعض افراد ریڈیو سننے والوں کو پرانے زمانے کے لوگ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ تمام ریڈیو سننے والوں کو میرا سلام۔
جی جناب عمار مہدی صاحب، اعظم گڑھ اتر پردیش ہندوستان سے، آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، ریڈیو کے پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین کے خطوط پر آپ کی جو ہے وہ محبت بھری نگاہیں تھیں، اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ پسند کیا، بہت شکریہ، دلچسپ خطوط قرار دیا۔ اور واقعاً بہت سے خطوط ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی اپنی تحریر ہوتے ہیں، لیکن اس تحریر کے پیچھے بھی بہت سے لوگوں کی بہت سی یادیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ذہن میں ایک ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے اس خط کے اندر جو ہے وہ تحریر فرمایا کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ ٹیلی گرام ہوتا تھا، پھر ٹیلی فون آیا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ دستی خطوط کا جو ہے وہ سہارا لے کر اپنے پیغامات کو ایک دوسرے شہروں میں جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، پھر ٹیلی ویژن آیا، اسی طریقے سے بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ہمارے اکثر سامعین جو ہے خط لکھتے ہیں، ان چیزوں کی تکرار ایک جو ان باتوں کو دہراتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے جس سے ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک جوش و ولولہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا تھا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ آج جو ٹیکنالوجی ہے، آج جو ذرائع اور وسائل موجود ہیں، اس کے بے تحاشا استعمال نے جو ہے وہ افراد کو بیماری کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور آج کل خانوادے اسی حوالے سے زیادہ پریشان اور تشویش میں مبتلا ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ جاپان اور چین جیسے شہروں میں اب باقاعدہ ایسی کلینکس کھل گئی ہیں کہ جس میں نوجوانوں اور بچوں کو جو ہے یہ جو جدید ٹیکنالوجی کے وسائل ہیں ان سے دور رہنے کی ہدایات اور ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ان کو ان وسائل سے جو ہے وہ جو ایک بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بہرحال ہر چیز کا جو ہے متوسط استعمال انسان کے لیے ترقی و پیش رفت کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہی استعمال ٹیکنالوجی کا اپنی حدیں پار کر جائے تو اس کے لیے یقینی طور پر جو ہے ایک تشویش معاشروں میں بڑھتی جاتی ہے۔ بہرحال ریڈیو کل بھی زندہ تھا، ریڈیو آج بھی زندہ ہے اور ریڈیو آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ ریڈیو اپنی منفرد خصوصیات کی بنا پر شہر اور دیہاتوں اور گاؤں میں مقبولیتوں کی اعلیٰ ترین چوٹیوں پر پہنچا ہوا ہے، لہٰذا ریڈیو کی افادیت کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ بہرحال آواز کی جو کیفیت ہے اس میں اتار چڑھاؤ مختلف وسائل اور وجوہات کی بنا پر رہتا ہے، جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہت سے مقامات پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی سامعین کو آواز کی کیفیت کے حوالے سے شکایت رہتی ہے۔ ہم تمام سامعین سے جو ہے وہ یہ درخواست کریں گے کہ وہ ریڈیو کے حوالے سے اپنی آرا، اپنی جو ہے وہ جو ان کی دلی طور پر تاثرات ہیں وہ بیان کریں۔ ریڈیو ہم اس کی نشریات کو نشر کرتے ہیں بہترین انداز میں، وہ سامعین اس کو پسند کرتے ہیں اور سامعین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مقام پر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے نواب شاہ سے افتخار احمد صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ای میل کے ذریعے کئی خطوط لکھ چکا ہوں لیکن شامل پروگرام نہیں ہوئے۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرا گھر نواب شاہ کی سبزی منڈی کے پاس ہے اور ہمارے علاقے میں اطراف سے منڈی کا سامان آتا ہے اور ہر وقت شوق اور بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ ایک خاص بات جو میرے مشاہدے میں رہتی ہے وہ یہ کہ اکثر ٹرک، ڈاٹسن اور پک اپ ڈرائیور حضرات اپنے فرصت کے اوقات میں ریڈیو شوق سے سنتے ہیں، اور مجھے اس وقت بہت تعجب ہوا جب انہی میں سے ایک شخص ریڈیو تہران کی رات کی نشریات سن رہا تھا۔ اس دوران میں رک گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں کی تو معلوم ہوا ریڈیو زاہدان اور تہران کا پرانا سامع ہے اور بہت ہی شوق سے ریڈیو ایران سنتے ہیں۔ میں نے بھی انہیں بتایا کہ میں بھی ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، تو بہت خوش ہوا۔ ان کا نام عبداللہ وسائو تھا اور سکرن سندھ پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ اس واقعے کو اس لیے تحریر کر رہا ہوں تاکہ ان کا نام بھی پروگرام بزم دوستہ میں آپ کی زبانی لیا جائے، اور اگر انہوں نے پروگرام بزم دوستہ سنا تو ان کا دل خوش ہو جائے۔ ریڈیو کے ایسے سامع بہت زیادہ ہیں جو بغیر کسی اظہار بیان کے ریڈیو سنتے ہیں۔
جی جناب افتخار احمد صاحب، نواب شاہ سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور ای میل کا آپ نے ذکر کیا تو میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک عرصے سے کچھ اس کے اندر ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ای میل کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا فعال نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے سامعین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بھی تھوڑی بہت شرمندگی ان کے سامنے اس حوالے سے ہوتی ہے کہ جو وسائل و ذرائع جو ہے اطلاعات و معلومات کی منتقلی کے حوالے سے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک فاصلہ سا آ جاتا ہے۔ ویسے ای میل پر جو ہے وہ چند ہی افراد ہیں کہ جو مستقل بنیادوں پر رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے بھائی اور سامعین جو ہیں وہ واٹس اپ کے ذریعے سے ہی ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن ہمارا فنی عملہ اس حوالے سے وہ جو مشکل ٹیکنیکل ہے اس کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی ٹھیک ہوگی ہم آپ کو پروگرام کے ذریعے آگاہ کر دیں گے۔ ریڈیو کے حوالے سے آپ نے ایک بہترین طریقے سے جو ہے وہ عکاسی کی کہ آپ کا گھر جو ہے وہ سبزی منڈی کے نزدیک، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو افراد منڈی میں مال لے کر آتے ہیں وہ ریڈیو کو کس طرح سے سنتے ہیں، اور انہی میں سے ایک عبداللہ وسائو صاحب تھے کہ جو سکرنٹ کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور ریڈیو تہران کو سنتے ہوئے پایا۔ بہرحال یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ریڈیو تہران معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ شوق سے سنتا ہے، اور ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ریڈیو تہران جو ہے وہ جگہ جگہ چپا چپا ملکوں میں جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ نہایت بہترین انداز میں آپ نے ریڈیو کی افادیت اور ریڈیو کے سامعین کے حوالے سے جو ہے ایک اچھا واقعہ جو ہے وہ تحریر کیا، اور امید کرتے ہیں کہ دیگر سامعین بھی اپنے ارد گرد جو ریڈیو سننے والے ہیں ان سے بھی ہمیں متعارف کروائیں گے، اور ہم ان کا نام جو ہے وہ یہاں بزم دوستاں پروگرام میں لیں گے۔ ایک مرتبہ پھر جناب افتخار احمد صاحب نواب شاہ سے اور جناب عبداللہ وسائو صاحب سکرن سے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے ارشاد احمد صاحب نے۔ پوسٹ کارڈ پر لکھے اس خط میں ارشاد احمد صاحب لکھتے ہیں کہ نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، مجھے ریڈیو تہران کی خبریں، حالات حاضرہ کے پروگرام، سیاسی گفتگو، پروگرام افکار و نظریات، اسلام کی معرفت، درخشاں ستارے، اسوہ بشریت، خلقت کی رانائیاں، آس پاس گھر اور گھرانہ میں پیش کی جانے والی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے علم و عمل سے استفادہ کریں اور اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے۔ ریڈیو تہران کی نشریات کا یہی خاصہ ہے کہ اس کے ہر پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ریڈیو تہران کے اکثر سامعین اس ریڈیو اسٹیشن کی اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے برسوں سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب ارشاد احمد صاحب، نئی دہلی ہندوستان سے آپ نے ہمیں یہ خط روانہ کیا پوسٹ کارڈ کے ذریعے، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیشہ آپ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کو مختلف اوقات میں سال کے خط لکھتے رہتے ہیں اور ہم آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، خبریں آپ کو پسند ہیں، سیاسی پروگرام پسند ہیں، اسی طریقے سے پروگراموں کا نام لے لے کر آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا، افکار و نظریات، اسلام کی معرفت، درخشاں ستارے، اسوہ بشریت، خلقت کی رانائیاں، آس پاس، گھر اور گھرانہ، یہ وہ پروگرام ہیں کہ جو آپ کو بے تحاشا پسند ہیں، ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران جو ہے اپنی روایتی نشریات پیش کرنے میں خاص مقام رکھتا ہے، اور جب سے ریڈیو تہران شروع ہوا ہے ہماری ایک اصولی پالیسی رہی ہے، اور یہی اصولی پالیسی جو ہے وہ ریڈیو تہران کو دیگر ریڈیو اسٹیشنز کے مقابلے میں ممتاز مقام عطا کرتی ہے، اور اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں سامعین جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، امید ہے کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے سبھی شائقین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ مصدر نوٹ کرائے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ان کے معنی آپ کو بتائیں گے، تو آج ہم سب سے پہلے آپ کو انہی مصادر کے معنی نوٹ کرا رہے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا۔
پوشیدن، پوشیدن،
پہننا۔
نوشتن، نوشتن،
لکھنا۔
دیدن، دیدن،
دیکھنا۔
شکستن، شکستن،
توڑنا۔
خندیدن، خندیدن،
ہنسنا۔
گریستن، گریستن،
رونا۔
دادن، دادن،
دینا
گرفتن گرفتن
لینا سامعین اور اب ہم آپ کو فعل ماضی سے متعلق کچھ یادآوری کراتے ہیں فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کے آخر سے نون کو اگر ہٹا دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا اور اس سے ہم نے کچھ جملے بھی بنائے تھے آج ہم آپ کو ماضی قریب بنانے کا فارمولا سکھا رہے ہیں جی اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق یعنی رفت اور اس کے آخر میں آپ چھوٹی ہے کا اضافہ کر دیں اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے لگا دیں تو جو کچھ جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا
رفته است رفته است
یعنی وہ چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے یہاں رفتہ چھوٹی ہے کے ساتھ استعمال ہوا ہے جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے کا تلفظ فارسی میں بڑی یہ کی طرح کیا جاتا ہے اور چھوٹی ہے یہاں ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے یعنی جس کا تلفظ نہ کیا جائے اس کی ایک بار پھر ہم آپ کو تکرار کرتے ہیں ایک اور لفظ کے ساتھ لفظ ماضی ہے گفت اس میں ہم چھوٹی ہے آخر میں لگائیں گے اور اس کے بعد لفظ است موجود ہے تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا
گفتے است گفتے است
یعنی وہ کہہ چکا ہے یا کہہ چکی ہے ایک اور لفظ ہے خورد اس کی بھی یہی ترکیب ہے یعنی آخر میں چھوٹی ہے لگائیں گے اور لفظ است موجود ہے اس کے ساتھ جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا
خورده است خورده است
اب آئیے ان کی مدد سے ہم پورے اور مکمل جملے بناتے ہیں اور وہ جملے کچھ اس طرح سے ہیں
او به پاکستان رفته است او به پاکستان رفته است
یعنی وہ پاکستان چلا گیا ہے یا پاکستان گیا ہے یہاں ضمیر او کی جگہ آپ نام لکھ سکتے ہیں یا کسی کا نام پکارا جا سکتا ہے اب اگلا جملہ سنیے
احمد شام خورده است احمد شام خورده است
احمد رات کا کھانا کھا چکا ہے یہاں شام رات کے کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے اگلا جملہ سنیے
مؤذن اذان گفته است مؤذن اذان گفته است
یعنی مؤذن اذان دے چکا ہے یا اذان کہہ چکا ہے یہاں ہم اب انہی جملوں کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں اور ضمیر اور مرد نام کی جگہ کسی خاتون کا نام لے کر جملے بناتے ہیں
رضیه به پاکستان رفته است رضیه به پاکستان رفته است
جی رضیہ پاکستان جا چکی ہے یا پاکستان چلی گئی ہے
مرضیه شام خورده است مرضیه شام خورده است
مرضیہ رات کا کھانا کھا چکی ہے اور اگلا جملہ یہ ہے
طاہرہ اذان گفته است طاہرہ اذان گفته است
یعنی طاہرہ اذان دے چکی ہے جی یہاں پہ آپ نے تین نام سنے رضیہ مرضیہ اور طاہرہ آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ان کا تلفظ فارسی میں رضیے مرضیے اور طاہرہ کیا گیا ہے یعنی چھوٹی ہے کو جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے تحت بڑی ہے میں تبدیل کر دیا گیا ہے سامعین آپ یقیناً اب تک کے سبھی اسباق نوٹ کر چکے ہوں گے اور خود ان کی آپ نے تمرین بھی کی ہوگی ایک بار پھر یادآوری کے طور پر ہم مصدر کی تعریف کریں گے اور کچھ نئے مصدر آپ کو نوٹ کرائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فعل مستقبل کس طرح بنتا ہے جی مصدر کی پہچان آپ کو کروا چکے ہیں، خوردن کشتن، یعنی خوردن کے آخر سے آپ نون کو ہٹا دیں اور کشتن کے آخر سے بھی نون حذف کر دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ ماضی کہلائے گا۔ اردو میں مصدر کی پہچان کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ نون اور الف لگایا جاتا ہے، جیسے کھانا پینا، اور مصدر کے آخر سے نون حذف کرنے سے حاصل مصدر فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا فعل بنتا ہے؟ وہ فعل ماضی ہوتا ہے، جیسے
خورد، خورد، نوشت، نوشت، گفت، گفت، رفت، رفت۔
جی، خورد، نوشت، گفت اور رفت۔ فعل ماضی سے ماضی قریب بنانے کے لیے جو فارمولا ہے اب اس پر آپ توجہ کیجئے، یعنی ماضی اور اس کے آخر میں چھوٹی ہے اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے۔ اور اب اس یادآوری کے بعد آئیے آپ کو کچھ نئے مصدر ہم نوٹ کراتے ہیں، آپ ان کی مدد سے جملے بنائیے۔
فرستادن، فرستادن،
بھیجنا۔
رساندن، رساندن،
پہنچانا۔
آمدن، آمدن،
آنا۔
شنیدن، شنیدن،
سننا۔
جویدن، جویدن،
چبانا۔
خوابیدن، خوابیدن،
سونا۔
خندیدن، خندیدن،
ہنسنا۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ آج کے پروگرام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھ پائے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یقیناً تمرین کریں گے اور اپنے بنائے ہوئے جملوں کو اس فارمولے سے ملائیں گے جو ہم نے آپ کو یاد کرائے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
گھر اور گھرانا۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، گھر اور گھرانے کی آخری کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مخاطبین کی ضروریات کے مطابق اور معاشرے اور فرد کی سلامتی میں گھرانے کی اہمیت کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ اس پروگرام کو 52 قسطوں میں تیار کرنے والوں نے گھرانے کی اقدار، خاص طور پر اسلامی قدروں کا ذکر کرتے ہوئے میاں اور بیوی کو ایک خوبصورت اور پائیدار تعلقات پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ اپنے احساس ذمہ داری میں مزید اضافہ کریں۔ آج کی دنیا میں گھرانوں کو اہم تبدیلیوں کا سامنا ہے اور اس کی ثقافتی اقدار جدیدیت کا اعلی کار بن گئی ہیں، لیکن گھرانوں نے بہت زیادہ نشیب و فراز کے باوجود بدستور معاشرے کو صحیح و سالم رکھنے اور افراد کو آرام و سکون عطا کرنے میں اپنے اہم اور بااثر کردار کا تحفظ کیا ہے۔ اور اب تک تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پر کھرانے کا کوئی نعم البدل وجود میں نہیں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ماہرین سماجیات کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ایرانی کھرانے کی خصوصیات، زوجہ یا شوہر کے انتخاب، ایران میں شادی کے آداب و رسوم اور تقریبات، اور کھرانے کی بقا اور جاویدانگی کے بارے میں عرائض پیش کیے اور اس سلسلے میں بہت سے نظریات بیان کیے۔ ہم نے یہ مناسب دیکھا کہ اس سلسلے کے آخری پروگرام میں بھی ہم ایک بار پھر دانشوروں کے افکار و نظریات سے استفادہ کریں، کیونکہ معاشرے میں کھرانے کا مقام و منزلت بدستور پائیدار و مستحکم ہے، اگرچہ اس کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔
سماجی امور کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں زندگی اپنی روایتی اقدار کھو کر جدیدیت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہی چیز ایرانی معاشرے میں اور ایرانی گھرانوں میں اختلافات اور دوریوں کا باعث بنی ہے۔ فیملی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی شیخ الاسلامی موجودہ دور میں سائبر اسپیس کے فروغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں گھرانوں کو پہنچنے والے نقصانات سے ایران بھی متاثر ہوا ہے، اور سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا سے ایرانی گھرانوں کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی عمروں میں شادی کرنے یا تنہائی کی زندگی گزارنے کی جانب رجحان میں اضافے، میاں اور بیوی کے ایک دوسرے سے توقعات کی نوعیت میں تبدیلی، طلاق کی شرح میں اضافے، غیر ازدواجی تعلقات میں اضافہ اور اس طرح کے رابطے آسانی سے قائم ہونے کو ایرانی گھرانوں کو پہنچنے والے نقصان کے طور پر ذکر کیا ہے۔
لیکن تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آزاد ارمکی کا ماننا ہے کہ گھرانے کے کمزور ہونے کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف یہ کہ تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اتفاق سے گھرانے کی جانب سے اس ذمہ داری کو مزید قبول کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھرانوں کے ڈھانچے میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، البتہ ان تبدیلیوں سے لازمی طور پر گھرانے کی بنیادوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا۔ ہم صرف گھرانے میں جدیدیت کا ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ گھرانوں کے ڈھانچے کی تبدیلی فطری صورت میں انجام پائے تاکہ اپنے فطری نتائج کو ظاہر کر سکے۔
ڈاکٹر آزاد کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز جو آج گھرانوں میں انجام پا رہی ہے، وہ اس کے قدیم طرز زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عشق، پرامن بقائے باہمی محبت و الفت، باہمی کشمکش اور تنازعہ، افراتفری، فرزند پر توجہ اور تہذیب و ثقافت کو قبول کرنا اور اس کو اپنانا وغیرہ، یہ سب کچھ گھرانے کی نئی شکل میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ یہ اقدار اور پہلو قدیم گھرانوں کی مانند نئے گھرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جو گھرانے کے پائیدار ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس امر کے آئینہ دار ہیں کہ گھرانے بدستور اپنی ماضی کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس بنا پر ان تبدیلیوں کو خطرہ سمجھنا گھرانے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حالات کی صحیح طور پر تشخیص نہ دینے سے مربوط ہے۔
تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ساروخانی کہتے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہی ماننا رہا ہے کہ معاشرے کا وجود گھرانے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک زندہ معاشرے کو وجود میں آنا چاہیے۔ ایرانی معاشرہ دنیا کے ایک زندہ ترین معاشروں میں سے ہے، اور ایک ایسا معاشرہ رہا ہے کہ جو ہمیشہ متحرک اور بقا کے در پہ رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میاں اور بیوی ایک مشترکہ زندگی کا آغاز کرتے تھے تو اس گھرانے میں مرد کے نظریے کو اہمیت حاصل تھی اور عورت کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب گھرانے کا ماحول ایسا ہے کہ عورت اور مرد قدم بہ قدم ہم فکری اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کے مراحل کو سر کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان بہت زیادہ خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز نئے گھرانوں کے لیے ایک نوید ہے کہ جس میں مشترکہ فیصلوں، برابری اور مشارکت کو اہمیت حاصل ہے، نہ کہ مزوری اور آمریت کو۔ ایسے گھرانوں میں فرد کو زندگی اور آزادی کا حق حاصل رہتا ہے۔ ماضی میں گھرانے کے افراد ایک ساتھ مسافرت اور سیاحت کو نہیں جاتے تھے، لیکن ان دنوں ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے ایک اور ماہر سماجیات ڈاکٹر جلائی پور کا خیال ہے کہ وہ اعداد و شمار جو گھرانے کی بنیادیں کمزور ہونے کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کے مترادف نہیں ہیں، البتہ ان سے میاں اور بیوی کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ ایران کے موجودہ معاشرے میں ابھی بھی گھرانے کی اقدار محفوظ ہے، گھرانہ میاں اور بیوی پر مشتمل ہوتا ہے، وہ جو بچہ وجود میں لاتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو، اور پھر والدین اس بچے کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں اور اسے سماج میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں، شدت کے ساتھ بچے کی پشپناہی کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جب یہی بچے مستقل اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھرانے کے ساتھ ان کا رابطہ محفوظ رہتا ہے۔ ایران میں بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات مضبوط اور پائیدار ہیں۔
بلا شبہ گھرانے کے دوام اور بقا کی وجہ خاندان میں دینی و ثقافتی اقدار پر یقین ہے۔ گھرانے سے متعلق اسلام کا نقطۂ نگاہ انتہائی بلند و بالا اور بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اسلام گھرانے کی تعظیم و تکریم پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور انسانی معاشرے کی سعادت و شقاوت کو گھرانے کی اصلاح اور بربادی پر منحصر جانتا ہے۔ اسلام میں گھرانے کی تشکیل کا مقصد انسان کی مادی، جذباتی اور معنوی ضرورتوں کی تکمیل من جملہ سکون و آرام کا حصول ہے، اور یہ بھی عشق و محبت کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
قرآن کریم میں بعض آیات کریمہ گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں نظم و نسق پیدا کرنے اور میاں بیوی اور بچوں کے حقوق اور فرائض سے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم کے بعض سوروں جیسے نساء، تحریم اور طلاق میں خاص انداز میں گھرانے اور خاندان کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور گھرانے کو تشکیل دینے والوں یعنی میاں اور بیوی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھرانے کو مستحکم اور پائیدار بنانے میں اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائیں، اور جس جذبے اور محرک کے ساتھ گھرانے کی تشکیل کے لیے اقدام کیا تھا اس کو باقی رکھنے میں کوشاں رہیں، تاکہ خاندان کا تقدس اور اس میں اتحاد و یگانگت بدرجہ اتم باقی رہے۔
افسوس کہ دنیا میں انسان روایتی خاندانوں کی بعض کمزوریوں سے بچنے کے لیے نئے گھرانوں کے ڈھانچوں سے متاثر ہو کر اس کا انتخاب کر رہا ہے اور اپنے درد کا علاج اس میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ بہت سے دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ یہی ڈھانچے مغربی گھرانوں میں بحران وجود میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں معاشروں، خاص طور پر گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں دیگرگونی ایجاد کرنے کا سرچشمہ ہیں۔ علمی ترقی کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نیز صنعت کو استحکام ملا ہے، لیکن گھرانوں پر توجہ کم ہو گئی ہے، جس کے سبب انسانی معاشرے کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ زندگی کے صحیح اصولوں کی رعایت نہ کرنا معاشرے میں بدعنوانیاں اور باہمی چپقلش وجود میں آنے کا باعث بنی ہے، اور گھرانے میں توازن کے فقدان نے معاشرے سے شادابی اور تحرک کو چھین لیا ہے۔ گھرانے کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے بے توجہی آج کی زندگیوں کی اہم مشکلات میں سے ہے، چنانچہ محققین عوام میں افسردگی اور ڈپریشن کی شرح میں اضافے کی وجہ ایسی دنیا میں زندگی گزارنا قرار دے رہے ہیں کہ جس میں گھرانے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اور بیشتر افراد اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ رہتے ہوئے صحیح اور اصولی روش سے پروان نہیں چڑھ رہے ہیں۔ ان معاشروں میں ذہنی و نفسیاتی مسائل ان معاشروں سے زیادہ ہیں کہ جن میں گھرانے زندگی گزارتے ہیں اور میاں اور بیوی ایک نقطے اور مرکز سے متصل ہیں۔
یہ ایسی حالت میں ہے کہ سماجی سائنسدانوں اور مختلف معاشروں کے ثقافتی کارگزاروں کا خیال ہے کہ معاشرہ اس وقت اپنی قوت کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے جب افراد اپنے فرائض پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سالم اور پیش قدم معاشرہ ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ گھرانے کی حمایت کو اہمیت دی جائے اور اس راہ میں قدم بڑھایا جائے۔ ایمان کے سائے میں پائیدار تعاون اور پرامن بقائے باہمی اور خاندانی روابط کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ گھرانے کے بغیر معاشرہ ایک ایسا غیر مطمئن معاشرہ ہے کہ جس میں نسلوں کی فکری اور ثقافتی میراث اور عقائد آسانی سے ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ انسانوں کے بدن ایسے خلیات سے بنے ہوئے ہیں کہ جو خلیوں کی بیماری اور تباہی و نابودی کے سبب بدن کے لیے خطرناک ہیں، اسی طرح معاشرہ بھی خلیوں سے تشکیل ہوا ہے، اور یہ خلیے گھرانے اور خاندان ہیں۔ معاشرے میں ہر گھرانہ سماج کی ساخت اور معاشرے کے ڈھانچے میں ایک خلیے کی مانند ہے۔ جب گھرانے سالم ہوں گے اور صحیح رفتار و گفتار کے حامل ہوں گے تو معاشرے کا ڈھانچہ یعنی صحیح و سالم معاشرہ وجود میں آئے گا۔
افراد کی تربیت میں گھرانوں کے اہم کردار کے پیش نظر اسے نمایاں رنگ دینے میں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے، اور میاں اور بیوی کو یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ وہی معاشرہ ترقی و خوشبختی حاصل کر سکتا ہے جس کے افراد ایک گھرانے کے فرد کی حیثیت سے صحیح اور کامل رفتار و گفتار کے حامل ہو۔ اگر وہ ایک گھرانے میں بائیمان افراد کی تربیت نہیں کر سکتے تو وہ آئندہ نسل کے لیے آئیڈیل معاشرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ اپنی گراں بہا ثقافت سے دور ہو جائیں گے اور اعلیٰ اہداف تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔
سامعین، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئندہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔